مولانا گزشتہ سبق میں تنافر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا بھائی. تنافر انہوں نے بتلایا, علامہ تفتزانی نے آپ کو ایک ایسا وصف ہے کلمہ کے اندر جو اس کو زبان پر ثقیل بناتا ہے اور ثقیل بناتا ہے اور اس پر تکلم دشوار ہوتا ہے, جیسے مستشدرات کا لفظ امرؤ القیس کے اس شعر میں بھائی, غدائره مستشدرات الى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل. غدائره اس کے جو جوڑے ہیں جو مستشدرات, وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں یا اوپر کو بلند کیے گئے ہیں بھائی. یہ فعل لازمی بھی آتا ہے تو پھر اس میں فاعل پڑھیں گے مستشدرات, اور یہ فعل متعدی بھی آتا ہے اس صورت میں, اس کو اس میں مفعول پڑھیں گے مستشزرات, اوپر کو بلند کیے گئے ہیں. اور تظل العقاص فی مثنی و مرسلی, اور چھپ جاتی ہے عقاص, وہی غدائر ہیں مولانا جوڑے, فی مثنی و مرسلی کس کے اندر, بٹے ہوئے اور کھلے بالوں کے بیچ میں چھپ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں مولانا جی. تو یہاں پر بتلایا شاعر نے کہ میری معشوقہ کے بال بہت زیادہ ہیں, کثرت شعر بیان کرنا مقصد ہے, اور وہ تین قسم پر ہیں بھائی, کچھ عقاص ہیں, کچھ مثنی ہیں, کچھ مرسل ہیں بھائی. اور عقاص جو ہیں وہ مثنی اور مرسل میں چھپ جاتے ہیں. اس کے بعد بتلایا کہ تنافر جو ہے یہ اس کا پتہ ذوق سے چلے گا بھائی, یہ کیا ہے ذوق, ذوق بتلائے گا کہ کلمے کا نطق دشوار ہے یا دشوار نہیں, ذوق سے پتہ چلے گا. اس کے لیے کوئی اس کا تعلق الفاظ کے مخارج کے قریب یا بعید ہونے سے یا الفاظ کی صفات سے نہیں, جیسا کہ بعض دیگر علماء نے بیان کیا بھائی. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مخارج کے قریب قرب و بعد سے ہے, اگر قریب مخارج قریب قریب ہوں مولانا تو پھر اس کلمے کا تکلم کیا ہوگا, زبان پر دشوار ہوگا, دشوار ہوگا. بعضوں نے ذکر کیا بھائی کہ یہ اس کا تعلق الفاظ کی صفات سے ہے مولانا, صفات سے, جیسے مولانا یہاں پر تا شین زا اکٹھے ہوئے مولانا, اور شین کس میں سے, حروف محموسہ رخوا میں سے ہے بھائی, تو یہ تا کے مخالف ہوا کس چیز میں, محموسہ ہونے میں, کیونکہ تا شدیدہ میں سے ہے اس کی ضد, اور رخوا ہونے کے اندر یہ زا کے کیا ہوا, ضد ہوا, مخالف, کیونکہ زا کیا ہے, مجہورہ میں سے ہے بھائی, ہاں محموسہ, محموسہ کی ضد کیا آئے گی, مجہورہ آئے گی, ہاں تو محموسہ ہے, تو یہ کس کے مخالف ہوا بھائی, زا کے مخالف ہوا, اور تا تھی شدیدہ اور شین کیا ہے رخوت, اس میں نرمی ہے, تو اس کے اندر مخالف ہوا بھائی. رحمک اللہ, سمجھ میں آیا بھائی, تو کہتے ہیں یہ قول درست نہیں بھائی, اس کو بھی رد کیا. اور بعضوں نے کیا کہا تھا, وجہ کیا ذکر کی اس کو رد کرنے کی, کہتے ہیں اسی قائل جس نے یہ بات ذکر کی ہے وہی کہتا ہے کہ اگر یہاں سے زا کو ختم کر دیں مستشرف رہ جائے تو پھر ثقل زائل ہو جائے گا بھائی. کہتے ہیں حالانکہ زا کس میں سے تھی مولانا, مجہورہ میں سے تھی, تو را بھی کس میں سے ہے, مجہورہ میں, تو صفات میں تو تضاد اب بھی پایا جا رہا ہے, لیکن اب آپ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ثقل کیا ہوا, زائل ہو گیا. معلوم ہوا ثقل کا تعلق صفات سے نہیں ہے. اور پھر علامہ زوزنی کا قول ذکر کیا, وہ فرماتے ہیں کہ قرب مخارج جو ہے سبب ہے ثقل کا, ثقل کا. اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بھائی اس طرح تو قرآن میں بھی ایسے کلمات آئے ہیں جن کے مخارج بڑے قریب ہیں, جیسے مثال کے طور پر علم آہد بھائی, یہاں حمزہ عین ہا تینوں حروف حلقی اکٹھے ہو گئے, ان کے مخارج بالکل قریب قریب, تو پھر تو یہ بھی کیا ہوا, اس میں تنافر حروف آ گیا. تو یہ اشکال علامہ زوزنی کے ذہن میں بھی آیا, اور انہوں نے پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی بھائی. انہوں نے کہا ہاں آحد کے اندر جو ہے مخارج قریب ہونے کی وجہ سے ثقل آیا حد تنافر کے قریب ہوا، اتنا ثقل آیا جو کس کے قریب ہے؟ حد تنافر کے قریب ہو گیا، اس کے قریب پہنچ گیا، جس کی وجہ سے کلمہ کیا ہوا؟ فصاحت میں اس کے خلل آ گیا بھائی، فصاحت میں خلل آ گیا. تو خلل آ گیا لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کلام طویل ہے اور کلام طویل کے اندر ایک کلمہ غیر فصیحہ بھی آ جائے تو پھر بھی وہ کیا کہلاتا ہے؟ فصیح کہلاتا ہے بھائی، فصیح کہلاتا ہے. اور پھر اس کی نظیر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ خود نہیں دیکھتے بھئی کلام عربی کے اندر کیا استعمال ہوتے ہیں؟ جیسے قرآن ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اسے اس حال میں کہ یہ کیا ہے؟ قرآن عربی ہے. تو عربی ہونے کا وصف ذکر کیا گیا اس قرآن کے لیے، حالانکہ اس قرآن کے اندر بہت سی دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں. چنانچہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اب قسطاس کا لفظ آیا اس کے اندر، مولانا یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ. یہ سجل فارسی زبان کا لفظ ہے بھئی، ریجسٹر کو کہتے ہیں. اور اسی طرح قرآن میں مشکات کا لفظ آتا ہے، طاق کو کہتے ہیں، اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآنًا عربیًا. تو دیکھو ایک آدھ کلمے کے غیر عربی آنے سے بھی کلام پھر بھی کیا رہا؟ عربی رہا. تو اسی طرح ایک آدھ کلمہ غیر فصیح ہونے سے بھی کلام طویل کیا رہے گا؟ فصیح رہے گا بھئی. علامہ طفتازانی نے ان کے اس قول کو رد کیا اور چار طرق سے اعتراض کیا بھئی، چار طرق سے. پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ آپ نے کلام طویل اور کلام قصیر کا فرق کہاں سے نکال لیا بھئی؟ فصاحت کلام کی تعریف دیکھی جائے تو اس کے اندر قید ملحوظ ہے کہ اس کے تمام کلمات کیا ہونے چاہیے؟ فصیح. وہاں یہ قید موجود ہے کہ کلام فصیح وہ ہے کہ جس کے تمام کلمات فصیح ہوں، وہاں چھوٹے لمبے کلام کے ہونے کی کوئی قید، کوئی تقسیم نہیں ہے وہاں پر کہ ہم کہیں طویل میں تو گنجائش ہے، قصیر چھوٹے کلام کے اندر گنجائش. تو یہ آپ نے اپنی طرف سے تقسیم کر دی بھئی تعریف کے اندر، تو کوئی ایسا نہیں ذکر کہ طویل میں گنجائش ہے قصیر میں گنجائش نہیں. ایک اعتراض یہ کیا. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر آپ نے کلام کی جو تفسیر کی ہے اس سے خلل اور بھی بڑھ گیا، خرابی اور بھی بڑھ گئی ہوئی. کہتے ہیں ہم نے تو کلام کا کیا معنی کیا تھا؟ مرکب تام. اور آپ نے کلام کا کیا معنی کیا تھا؟ مرکب، مطلق مرکب، چاہے تام ہو چاہے. تو ہماری تفسیر کے مطابق اگر آپ کی بات مانی جائے تو صرف مرکب تام کے اندر کیا ماننا لازم آئے گا؟ کلمہ غیر فصیح کا. اور اگر آپ کی بات، آپ کی تفسیر لی جائے تو پھر مرکب تام میں بھی غیر فصیح کا ماننا لازم آئے گا اور مرکب ناقص میں بھی غیر فصیح کا ماننا لازم. دیکھو اب مرکب ناقص کے اندر بھی کیا ہے؟ کلمہ غیر فصیح آنے کے باوجود اس کو کیا کہا جائے گا؟ فصیح کہا جائے گا. تو آپ کے قول کی روشنی میں خرابی کیا ہوئی؟ مزید بڑھ گئی بھئی. اور پھر تیسرا اعتراض کہ جو آپ نے قیاس کیا یہ قیاس مع الفارق ہے، صحیح نہیں، اس لیے کہ کلام فصیح کے اندر تو قید موجود ہے کہ اس کے کلام فصیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے تمام کلمات کیا ہوں. اور کلام عربی کے اندر کہاں یہ قید موجود ہے؟ کس نے ذکر کیا کہ کلام عربی اسے کہیں گے کہ جس کے سارے کلمات عربی ہوں؟ تو ایک مقید ہے، ایک مطلق ہے. آپ کیا کر رہے ہیں مولانا؟ ایک کا قیاس دوسرے پر کر رہے ہیں بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ یہ دروازہ کھول دو بھئی، مکمل کھول دو. یہ بھی کھول دو بھئی. اور چوتھا اعتراض یہ کہ اگر کہ ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ کلام طویل میں کلمہ غیر فصیح آ جائے تو پھر بھی وہ فصاحت سے اور یہ بات مان لیں آپ کی کہ علم آحد، یہ آحد کا لفظ جو ہے کیا ہے؟ غیرے، آپ کی یہ بات مان لیں تو اس کا معنی یہ ہوا قرآن کے اندر کلمہ غیر فصیح آ گیا. تو قرآن کے اندر کلمہ غیر فصیح ماننے کی صورت میں وہم، یہ چیز وہم ڈالنے والی ہے اس بات کا کہ عجز یا جہل کی نسبت کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف ہو جائے، اور اللہ تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ عجز و جہل کی نسبت کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں دیکھو کلمہ غیر فصیح آیا، تو یا تو اللہ اس فصیح کی جگہ، اس غیر فصیح کی جگہ فصیح کلمہ لانے پر قادر ہیں یا قادر؟ اگر قادر نہیں تو پھر یہ کیا آیا؟ عجز آیا. اور اگر قادر ہیں، پھر اب اللہ کو علم ہے یہ کہ یہ کلمہ فصیح ہے یا یہ فصیح، یہ علم ہے یا یہ علم نہیں. اگر علم نہیں پھر کس کی نسبت لازم آئی؟ جہل کی. اور اگر علم ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ غیر فصیح ہے، تو پھر یا یہ علم ہے کہ فصیح لانا زیادہ بہتر ہوتا ہے کس کی بنسبت؟ غیر فصیح. یہ علم ہے یا یہ علم نہیں، تو پھر بھی کس کی نسبت لازم آئے گی؟ جہل کی نسبت لازم آئے گی. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو آپ کا قول کتنی خطرناک بات کی طرف لے جانے والا ہے، لہذا یہ مردود ہے. بھائی جی آگے دیکھیے مولانا، والغرابت کون الکلمت وحشیتا غیر ظاہرت المعنی ولا مانوست الاستعمال. ولا مانوست الاستعمال، غرابت کہتے ہیں ہونا کلمے کا وحشی. بھائی کلمے کا وحشی ہونا، وحشی ہونے کا کیا معنی؟ خود تفسیر کر رہے ہیں کہ یعنی اس کا معنی ظاہر نہ ہو. ولا مانوسۃ الاستعمال، اور وہ مانوس الاستعمال نہ ہو. بھائی اس کا معنی ظاہر نہیں، اس لفظ کو بولا جائے تو ذہن معنی کی طرف منتقل نہیں ہوتا. بھائی منتقل نہیں ہوتا، اور مانوس الاستعمال بھی نہیں ہے مولانا، استعمال عام نہیں ہوتا، تو یہ کلمہ، اسے کلمہ وحشیہ کہیں گے. بھائی جیسے نحو مسرج فی قول ابن العجاج، جیسے مسرج کا لفظ آیا ہے ابن العجاج شاعر کے قول میں. بھائی ابن العجاج شاعر، یہ دوسری صدی کا فصیح عربی شاعر ہے مولانا، دوسری صدی کا. تو یہ اپنی معشوقہ ازمان کے بارے میں کہتا ہے، وہ مقلتم و حاجبم مزججا ای مدققا مطولا فاحما و مرسنا مسرجا. تو مقلا کہتے ہیں آنکھ کی سفیدی ما سیاہی کے، یعنی آنکھ مراد ہے. وہ حاجب، حاجب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بھویں جو ہیں. مزججا کا معنی اے مدققا، باریک کی گئی. مطولا طویل ہیں مولانا، باریک اور طویل، کہ اس نے ظاہر کیا اپنی آنکھوں کو. وہ حاجبا، اور بھووں کو. مزججا کہ وہ کیا ہے؟ باریک، اور بھویں باریک ہیں اور لمبی ہیں. وفاحمان اشارن اسودا کلفحمی، اور کوئلے جیسے سیاہ بال. بھائی کوئلے جیسے سیاہ بالوں کو اس نے ظاہر کیا. تو فاحم، مولانا آپ نے پڑھا ہے کہ کلمے کی کبھی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں، جیسے مولانا لاہوریون، کیا مانا؟ لاہور والا، لاہور والا. اور کبھی یاد رکھو تو یہ یا کس لیے لگائے؟ نسبت کے لیے. اور کبھی کبھی اس میں فاعل بھی بنا لیتے ہیں نسبت کے لیے، جیسے لبن سے بنا لابن، کیا مانا؟ دودھ والا، دودھ بیچنے والا. اور اسی طرح تمر سے کیا بنے گا؟ تامر، کھجور والا، کھجور بیچنے والا. تو اس میں فاعل بنا لیتے ہیں کبھی نسبت کے لیے، تو یہ بھی اسی طرح اس میں فاعل ہے لیکن اس میں نسبت تشبیہی ہے بھائی. نسبت کون سی ہے؟ تشبیہی ہے. فاحمن کا یہ معنی نہیں کوئلے والا، بلکہ اس کا معنی ہے کوئلے جیسا بھائی. تو دیکھو تشبیہ ہے یا نہیں اس کے اندر بھائی، تو یہ نسبت تشبیہی ہے. اسی لیے کہا شارن اسود کل فحمی، سیاہ بال کوئلے جیسے. وہ مرسینن، مرسینن مرسنن دونوں طرح درست ہے بھائی. ای انفن، مرسین کس کو کہتے ہیں؟ ناک کو. مسرجا یہ لفظ ہے مولانا. اب یہ مسرجن کے کیا معنی بھائی؟ یہ لفظ غریب ہے مولانا. یہ لفظ کیا ہے؟ غریب. اس میں غرابت آ گئی بھائی. اب دیکھو یاد رکھو مولانا، غریب دو قسم پر ہے. غریب ایک وہ غریب ہے کلمہ جس کو عرب استعمال ہی نہیں کرتے مولانا، عربوں نے استعمال ہی نہیں کیا مولانا. تو جب عربوں نے استعمال ہی نہیں کیا تو اس کے معنی کو دیکھنے کے لیے کتب لغت کی طرف بھی رجوع نہیں ہو سکتا، وہاں ہمیں ملے گا ہی نہیں بھائی، کیونکہ عربوں نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. اور ایک غریب وہ ہے جو ہے تو کلمہ عربی، کلمہ کیا ہے؟ عربی کلمہ ہے لیکن اتنا قلیل الاستعمال ہوا ہے کہ عربوں کو بھی اس کا معنی تلاش کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعض کلمہ غریب دو قسم پر ہے، ایک وہ جو ہو تو عربی کلمہ اور عربوں، لیکن عربوں کو بھی اس کا معنی دیکھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے؟ لغت کی طرف. خالص عرب عربا کی بات کر رہا ہوں بھائی، جو خالص عرب ہو، عام آدمی نہیں، وہ تو ہر معنی دیکھنے کے لیے لغت کی طرف رجوع کرے گا. تو عرب عربا کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ لغت. اور دوسرا وہ کہ اس میں لغت کی طرف بھی رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کلمہ عربوں نے استعمال ہی نہیں کیا، لغت میں ملے گئی نہیں بھائی. تو اب یہ مولانا ابن العجاج ایک فصیح عربی شاعر ہے، اس نے مسرجن کا لفظ ذکر کیا اپنے شعر میں. اب اس مسرجن کا کیا معنی ہے مولانا؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ لغت میں بھی نہیں ملا ہمیں، لغت میں گئے تو یہ مسرج اس میں مفعول ہے مولانا، اور اس میں مفعول کس سے بنے گا جی؟ اس کے لیے مشتق منہ چاہیے بھائی. کس سے اس کا اشتقاق ہوا ہے مولانا جی؟ مصدر تستو، ہم نے لغت میں دیکھا ہمیں تسریج وہاں نہیں ملا مولانا. سرج یسر تسریجن فو ہوا مسرجن، وسرج یسرج تسریجن فضا کا مسرجن، تو تسریج مل جاتا ہے تو بات حل ہو جاتی مولانا. تو لغت میں ہمیں نہیں ملا یہ، ہم نے دیکھا بھائی. اور اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے مولانا، کیونکہ اس لفظ کو کون استعمال کر رہا ہے؟ ایک فصیح عربی شاعر استعمال کر رہا ہے. اب ضرورت پڑی اس کی کوئی ایسی توجیہ بعید کی جائے جس سے یہ کلمہ غلطی سے محفوظ ہو جائے بھائی، ہم اس کو غلط تو کہہ ہی نہیں سکتے بھائی. تو جب صحیح کہنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کوئی؟ تو چنانچہ لغت میں دیکھا تو لغت کے اندر ہمیں دو لفظ ملے مولانا، ایک سریج اور ایک سراج بھائی، ایک سریج اور ایک سیف سریجی. تو سریج ایک لوہار کا نام تھا جو تلواریں بڑی اعلی عمدہ سیدھی بنایا کرتا تھا، تو اسی کے نام سے تلواریں مشہور ہوئیں، سیف سریجی کے سیف سریجی کہتے تھے بھائی. اور سراج کا معنی چراغ، چراغ بھائی. تو علماء متوجہ ہوئے کہ اس کی کوئی توجیہ کریں، تو بعض علماء نے کہا کہ اس مسرجن کے اندر بھی مولانا نسبت تشبیہی ہے سیف سریجی کی طرف بھائی، نسبت ہے. فاحم کا کیا معنی تھا؟ کل فاحمی. تو مسرج کا بھی کیا معنی ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ قص سیفیس سریجی. اور بعض علماء نے کہا یہ سراج سے ہے اور نسبت وہی تشبیہی ہے. مسرجن ای قص سراجی کس کی طرح ہے؟ سراج کی طرح. اس کی ناک کس کی طرح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ تو یہ لفظ استعمال کیا ہے ایک فصیح عربی شاعر نے مولانا. اور یہ مولانا تو لغت میں ہمیں دو لفظ ملے سریج اور سراج. اب ان سے تو لازمی بات ہے یہ بن نہیں سکتا تھا کیونکہ مصادر تو ہیں نہیں کہ ان سے کیا بنتا ہے اس میں مفعول. اور اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے مولانا کیونکہ کون استعمال کر رہا ہے اس کو؟ تو اب وجہ بعی علماء متوجہ ہوئے کوئی صورت کوئی توجیہ کی جائے جس سے یہ کلمہ غلطی سے کیا ہو جائے. تو پھر مجبور ہو کر وہی ایک سریج مل رہا تھا ایک سراج. اگرچہ ان سے کیا ہے بنا نہیں لیکن انہوں نے وجہ بعید کر کے انہی سے کہا انہی سے بنا ہے. اور نسبت کون سی ہے؟ تشبیہی ہے بھائی. انہی سے بنا ہے اور نسبت تشبیہی ہے. تو ایک وجہ بعید بیان کی بھائی. سمجھ میں آگئی بات بھائی؟ ای انفن مسرجا ای قص سیف سریجی فی الدقت والاستواء یعنی سریجی تلوار کی طرح ہے اس کی ناک. فی الدقت باریکی میں والاستواء اور سیدھا ہونے میں. جیسے سریجی تلواریں باریک اور سیدھی ہوتی تھی اسی طرح میری معشوقہ کی ناک بھی باریک اور سیدھی ہے یعنی حسین و جمیل ہے. وسریج اسم قین اور سریج یہ نام ہے مولانا ایک لوہار کا. ینسب الیہ السیوف کے نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف تلواروں کی. اوقت سراج بعضوں نے یہ دوسری تفسیر کی انہوں نے کہا یہ مسرج سراج سے بنا ہے. اور معنی کیا ہے؟ قص سراجی کہ کس جیسی ہے اس کی ناک؟ چراغ کی طرح ہے. فی البریق واللمعان بریق و لمحان کا ایک معنی ہے آتھے تفسیری ہے مولانا چمک دمک میں بھائی. چمک دمک میں اس کی ناک کس کی طرح ہے؟ چراغ کی طرح ہے یعنی خوبصورت ہے. فَإِن قُلْتَ یہاں سے ایک اشکال اس کے دو جواب ذکر کریں گے مولانا. اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو لغت میں سرجہ کا مادہ مل جاتا ہے. سرجہ یسرجو تسریجن کیا ہے؟ مل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اور ابھی میں کہتے ہیں سرج اللہ وجہہو سرج اللہ اس کے چہرے کو منور کرے بھئی یہ معنی سرج اللہ وجہہو اللہ اس کے چہرے کو منور کرے. تو آپ نے اتنی بعید توجیہات کی مولانا کہ مسرج بنا ہے کس سے؟ سریج سے. اور یہ اس میں مفعول بنایا کس کے لیے؟ نسبت کے لیے. اور نسبت بھی کون سی ہے؟ نسبت تشبیہی ہے. اتنی بعید توجیہ کی آپ نے تو سیدھا کہہ دیتے سرج سے بنا ہے اور سرج سر تشریج سے تو یہ سیدھا سیدھا بن جاتا ہے. کوئی توجیہ کرنے کی ضرورت بھی. تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے نہیں بن سکتا. وجہ اس کی یہ کہ تمام علماء نے اس کو غریب قرار دیا ہے. معلوم ہو اس کلمے میں غرابت تو قطعی طور پر ہے یقینی طور پر ہے. اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لغت میں سرجہ مل جاتا ہے کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے یہ سرجہ خود سراج سے بنا ہو. سرج اللہ وجہہ اللہ اس کے چہرے کو منور کرے. دیکھو بھئی سراج سے نسبت جڑ رہی ہے یا نہیں جڑ رہی؟ سراج بھی روشنی پھیلانے والا ہے جیسے. تو ہو سکتا ہے یہ اسی سے بنا ہو بعد میں بنا ہو. معلوم ہو یہ قدیم لفظ نہیں ہوگا. اگر قدیم ہوتا تو وہ ائمہ لغت وغیرہ جو تھے انہوں نے تلاش کے ان کو نہیں ملا. اگر یہ قدیم ہوتا تو ان کو بھی مل جاتا. معلوم ہو یہ کلمہ نیا بنایا گیا ہے. کس سے؟ سراج سے غالب نیا بنایا گیا. ایک جواب یہ دیں گے. دوسرا یہ کہ بھئی اگر اس کو سرجہ سے مان لیں پھر بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر غرابت ہو کیونکہ تمام علماء نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ غریب. تو اگر ہم سرجہ کے لفظ کو قدیم بھی مان لیں پھر بھی ہو سکتا ہے یہ کلمہ کیا ہے؟ غریب ہے. بہ ایمانہ کہ اس کے معنی کو جاننے کے لیے عربوں کو بھی کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے؟ لغت کی کتاب کی طرف. اور غریب دو قسم پر تھا، ایک وہ جس میں رجوع کیا جاتا تھا، ایک وہ جس میں رجوع کرنا ممکن ہی کیونکہ وہ لغت میں موجود ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو پہلے جواب کے مطابق کیا ہوا؟ یہ کلمہ نو پید ہے مولانا، نیا بنا ہے مولانا. جب نیا ہے تو یہ وہ غریب کی کون سی قسم ہوا؟ دوسری قسم، جس میں لغت کی طرح رجوع ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ لغت میں پایا ہی نہیں جاتا. اور اگر مولانا اس کو سراجہ کو ہم قدیم بھی مان لیں اور اس کو اسی سے کہیں بنا ہے، پھر بھی مولانا یہ غریب ہے بمانے اول کے. بمانے اول وہ کیا؟ کہ جس کے معنی کو جاننے کے لیے عربوں کو بھی کس کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچیدہ ہو گئی بھائی. دیکھو بھائی، غریب کے دو معنی بیان ہوئے تھے، ایک وہ جس کے لیے عربوں کو بھی کس کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بہت قلیل استعمال ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا جس میں لغت کی طرح بھی رجوع کیونکہ وہ لغت میں پایا ہی. تو دو جواب دیے. کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ نیا بنا ہو کلمہ، معلوم ہوا یہ پھر بھی غریب ہے، اور غریب بمانے کون سے ہے؟ ثانی کے ہے، کہ جس میں لغت کی طرف رجوع نہیں، کیونکہ یہ کلمہ اب بنا ہے مولانا، اس وقت تو یہ کلمہ تھا ہی نہیں. جب تھا ہی نہیں تو لغت کی طرف رجوع ہو سکتا تھا؟ تو یہ بہی معنی غریب ہے. یا ہو سکتا ہے پھر بھی غرابت ہو بمانے اول کے علماء، ہو سکتا ہے سرجہ چاہے آپ قدیم مان لیں، پھر بھی علماء اس کو غریب لکھ رہے ہیں. معنی کیا ہے ان کا پھر؟ کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی کو جاننے کے لیے عربوں کو بھی کس کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے. تو غریب ہوا یا نہیں ہوا پھر بھی؟ تو دونوں کی صورت. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں، اگر تو کہے لِمَ لَمْ يَجْعَلُوهُ اسْمَ مَفْعُولٍ مِّن سَرَّجَ اللَّهُ وَجْهَهُ اَبَّهَّجَهُ وَحَسَّنَهُ، کیوں نہیں بنایا انہوں نے علماء اس کو اس میں مفعول کس سے؟ سرج اللہ وجہہ سے، سرج اللہ اس کے چہرے کو منور کرے. خود معنی کر رہے ہیں، منور کرنے سے کیا مراد؟ اے بہجہ وحسنہ، بہجہ خوشنما بنانا، کہ اللہ اس کو خوشنما بنائے اور حسین بنائے. بھائی قل، تو جواب دے رہے ہیں بھائی، لاحتمال ان یکون مستحدثا ومولدا، اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو؟ مستحدث و مولد کا ایک معنی نوپید ہو. کیا ہو؟ نوپید ہو. من السراج، کس سے؟ سراج سے. تو یہ کس معنی میں ہوا؟ غریب بمانے ثانی کے. او یکون من باب الغرابت ایضا، یا مولانا اگر اس کو سرجہ سے مان لیں پھر بھی اس کو انہوں نے غریب قرار دے دیا ہے، کس وجہ سے؟ بمانے اول کے. بھائی جی، یہ غرابت کی بات بھی ختم، اب مخالفت قیاس کی بات ہے. والمخالفت ان تکون الکلمۃ علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعۃ، اعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع. اور مخالفت وہ جو وہ ہونا ہے کلمے کا خلاف قانون مفردات کے، قانون مفردات کے بھائی، مفرد کلمات کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف ہونا کلمے کا، مفرد بھائی صرفی قوانین کے خلاف ہونا. مفردات الالفاظ الموضوعاتی، یہ اضافت بیانیہ ہے مولانا. وہ مفردات کیا ہیں مولانا؟ الفاظ موضوعہ ہیں. تو الفاظ موضوعات و قوانین کے خلاف کلمے کا ہونا، کلمے کا ہونا کیا بھائی؟ میں نے کیا آسان معنی کیا بھائی؟ صرفی قوانین کے، کلمہ صرفی قوانین کے خلاف ہو تو کہیں گے اس میں کیا ہے؟ مخالفت قیاس ہے. بھائی اس پہ اشکال ہوتا تھا، بہت سے کلمات صرفی قوانین کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ کیا کہلائیں گے؟ فصیح کہلاتے ہیں. مثلا ابا یا ابا ہے، یہ آ رہا ہے باب فتح سے، اور باب فتح کا ضابطہ پڑا ہے کہ اس سے وہ صیغے آئیں گے جن کا لام یا عین کلمہ کیا ہو؟ حرف حلقی ہو. پڑھایا نہیں آپ نے؟ اور ابا یا ابا میں مولانا با اور یا ہیں عین اور لام، اور ان میں سے کوئی بھی حرف حلقے نہیں. تو دیکھو یہ قانون صرفی قانون کے خلاف ہوا، یہ صیغہ کیا ہوا اس باب فتحہ سے آ رہا، حالانکہ اس کے لیے تو عین یا لام کے حرف حلقے ہونا شرط ہے. تو یہ اشکال ہوا کہ دیکھو اب صرفی قانون کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی یہ کلمہ کیا ہے؟ فصیح ہے. کہتے ہیں بھائی آنی سے اس اشکال کا جواب دیا، آنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع. بھائی مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ واضع کی وضع کے خلاف ہو گئے. وہ کلمہ کیا ہے؟ واضع کی وضع. صرفی قوانین سے کیا مراد ہے بھائی؟ واضع کی وضع. یعنی واضع کی وضع کے خلاف ہو تو ہم کہیں گے مخالفت قیاس ہے، اور واضع کی وضع کے خلاف نہیں تو مخالفت قیاس نہیں. اب ابا یا ابا کو واضح نے اسی طرح وضع کیا ہے تو لہذا یہ واضح کی وضع کے خلاف نہیں. نحو الاجلل بفق الادغام فی قوله الحمدللہ العلی الاجلل. جیسے اجلل کا لفظ مولانا، اجلل میں دیکھو دو لام آ رہے ہیں مولانا، اور صرفی قانون ہے کہ دو لام دو حروف ایک جنس کی اکٹھے آ جائیں تو آپس میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا ادغام ہوتا ہے مولانا. تو واضح نے تو ادغام کیا، اجل وضع کیا. کیا کیا؟ اجل ادغام کے ساتھ، ادغام کے ساتھ. لیکن شاعر نے اپنے اس مصرے کے اندر الحمدللہ العلی الاجل الفق کے ادغام کیا. فق کا معنی توڑنا، ادغام کو کیا کیا؟ توڑ دیا، دونوں کلموں کو پھر الگ کر دیا. جیسے اجلل کا لفظ فق کے ادغام کے ساتھ، فی قولہ اس قول کے اندر الحمدللہ العلی الاجلل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بلند ہے، الاجلل بزرگ ہیں. والقیاس الاجل، اور قیاس کیا ہے؟ قیاس اجل ہے، یعنی کہ اجل ہونا چاہیے بھائی، اجل قیاس تقاضا کرتا ہے کہ اجل ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہ واضح کی وضع کے خلاف ہوا. فنحو آل وماء وابا یعبا وعبر یعبر فصیح لانه ثبت عن الواضع کذلک. وہی بات دوبارہ ذکر کر رہے ہیں جو میں نے بتلائی کہ بھئی صرفی قانون کے خلاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ واضع کی وضع کے خلاف ہو. پس لہذا آلن، بھئی آلن کی اصل آپ کو بتلائی تھی کیا ہے؟ آہلن. اور پھر ہا کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے. اور پھر حمزہ کو کس سے بدلا؟ تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی ہا جو ہے خفیف ہے، حمزہ ثقیل ہے، اور کبھی خفیف کو ثقیل سے نہیں بدلتے، بلکہ ثقیل کو کس سے بدلتے ہیں؟ خفیف سے. تو کہتے ہیں یہ بھئی یہ اگرچہ صرفی قانون کے خلاف ہے لیکن واضح کی وضع کے مطابق ہے، واضح نہیں اس کو کیا کیا ہے؟ ایسا وضع کیا ہے. وماؤن، ماؤن اصل میں تھا بھئی مواہن بھئی. کیا تھا؟ مواہن بھئی. پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو الف سے بدلا، کیا بن گیا؟ ماہن ماہن. پھر ہا کو خلاف القیاس حمزہ سے بدل دیا گیا، ما ان بن گیا بھئی. تو یہ جو آخر میں حمزہ ہے یہ اصل میں ہا تھی بھئی، اصل میں کیا تھی؟ ہا تھی. اور اس ہا کو کس سے بدلا گیا ہے؟ حمزہ سے. اور ابھی بات ہوئی کہ ہا خفیف ہے اور حمزہ کیا ہے؟ ثقیل. تو خفیف کو ثقیل سے بدلا گیا، تو یہ بھی صرفی قانون کے خلاف ہوا لیکن واضح کی وضع کے خلاف، یعنی واضح کی واضح نے اس کو وضع ہی ایسا کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ جمع اس کی کیا آتی ہے؟ میاہن بھائی. دیکھا وہ ہا آ گئی بھائی. وابا یا ابا، ابا یا ابا میں بتلایا مولانا کہ کیا ہے اس کو، یہ کس باب سے ہے؟ باب فتحہ سے. اور باب فتحہ کے اندر عین اور لام کلمے کا حرف حلقے ہونا ضرور، تو یہ صرفی قانون تو کے خلاف ہوا لیکن واضح کی وضع کے مطابق ہے، اس نے وضع ہی اس کو باب فتحہ سے کیا ہے. تو ان کو شاذ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ، جو صرفی قانون کے خلاف ہو لیکن استعمال کے اعتبار سے صحیح ہو. ابا یا ابا سے متعلق والد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک عجیب نقطہ بیان کرتے تھے. ان سے دوران درس کسی نے طالب علم نے سوال کیا, بھئی یہی بات آئی کہیں پر ابا یا ابا کی بات آئی؟ تو بتلایا کہ ابا یا ابا شاذ ہے بھائی. کیا ہے؟
شاذ.
یعنی قانون کے مطابق تو نہیں لیکن استعمال کے اعتبار سے صحیح ہے بھائی. تو یہ شاذ ہے مولانا شاذ. طالب علم بڑے ذہین طلبا بھائی بہت ہیں. بار اس نے سوال کیا کہ یہ اس کے شاذ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ شاذ ہونے کی بڑا گہرا سوال کیا بھائی, شاذ ہونے کی کیا وجہ. تو فرماتے تھے میں نے بھی عجیب جواب دیا. میں نے کہا اس کے شاذ ہونے کی وجہ اس کا معنی ہے, معنی اس کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. تو ہم نے تو قانون بنایا کہ بھائی باب فتحہ سے وہ کلمہ آئے جس کا عین یا لام کیا ہو, حرف حلقی ہو, یہ انکار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے کہ میرا حرف عین یا لام حرف حلقی بھی نہیں ہوگا, اور کس سے آؤں گا؟ باب فتحہ سے آؤں گا. سمجھ میں آئے؟ عجیب جواب دیا. وعبیرہ یعبرو, یہ بھی مولانا شاذ ہے. عبیرہ بھائی وا متحرک ما قبل فتحہ, صرفی قانون کے مطابق کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے عارہ ہونا چاہیے. یا عورو, یہاں بھی واو کو کس سے بدلنا چاہیے؟ فتحہ ما قبل نقل کر کے الف سے, تو عارہ یا عارو ہونا چاہیے. لیکن کہتے ہیں تو یہ سب کلمات فصیح ہیں, لِأَنَّهُ سَبَتَ عَنِ الْوَاضِعِ كَذَلِكَ, اس لیے کہ واضح سے اسی طرح ثابت ہیں, واضح سے اسی طرح ثابت ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تمہارا نا تنافر حروف بھی گزرا, غرابت بھی گزر گئی, اور مخالفت قیاس. بعض علماء نے اعتراض ذکر کیا کہ بھئی ایک چوتھا عیب ہے, اس کی بھی قید لگانی چاہیے تھی, اور وہ کیا ہے؟ کراہت فی السمع, سننے میں لفظ کانوں کو ناگوار نہ لگتا ہو. تو آپ نے اے ماتن کتنی قیدیں لگائیں بھائی صاحب تلخیص نے؟ اول تنافر حروف, ثانی غرابت, ثالث مخالفت ہے, ایک چوتھی قید بھی لگاؤ. چوتھا عیب جو ہے وہ کیا ہے؟ کراہت فی السمع, سننے میں بھی ناگوار نہ ہوتا ہو. تو کلمے کا چاروں عیوب سے خالی ہونا ضروری ہے. آپ نے تین ذکر کیے بھائی, تین ذکر کیے. وفیہ النظر کے, تو پہلے اس قول کو ذکر کیا صاحب تلخیص نے, اور وفیہ النظر کہہ کر بتلایا کہ اس میں اشکال ہے, اس قید کو نہیں بڑھایا جائے گا بھائی. قیل, کہا گیا ہے فصاحت المفرد خلوصہ مما ذکرہ, فصاحت فی المفرد جو ہے اس کا خالی ہونا ہے ان چیزوں سے جو ذکر ہوئیں. وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمْعِ, اور کراہت فی السمع سے خالی ہونا. بِأَن يَكُونَ اللَّفْظُ بِحَيْثُ يَمُجُّهَا السَّمْعُ وَيَتَبَرَّعُ عَنْ سِمَاعِهَا, بئی طور کے ہو لفظ کیا؟ اس طور پر ہو, يَمُجُّهَا السَّمْعُ, کہ اس کو کان ناگوار سمجھتے ہوں. مجو کے معنی ناگوار سمجھنا, کہ ناگوار سمجھتے ہوں اس کو کان. وَيَتَبَرَّعُ عَنْ سِمَاعِهَا, تَبَرَّع کا معنی براءت اختیار کرنا, چھٹکارا پانا, اور اس کے سننے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو نہیں سننا چاہتے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کلمہ سننے میں ناگوار ہو, کانوں کو بھلا نہ لگے, ناگوار لگے, تو یہ کیا ہے؟ کراہت سے سما ہے, اور اس سے بھی خالی ہونا چاہیے کلمے کو. مجہ یا مجو آیا مولانا, یہ کیا ہفت اقسام میں کیا ہے مولانا؟ مضاعف ہے بھائی, مضاعف. ایک عجیب صرفی نقطہ بتلائیں آپ کو. یاد رکھو مضاف اگر باب ضرابہ سے ہو تو ہمیشہ لازمی ہوگا. مضاف اگر باب ضرابہ سے ہو تو ہمیشہ لازمی ہوگا, اور باب نصرہ سے ہو تو ہمیشہ متعدی ہوگا. تو ہمیشہ متعدی ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثالیں یاد کر لو, قانون خود یاد رہے گا. جیسے مولانا فر یا فر کس باب سے ہے؟ باب ضرابہ, اس کا معنی دوڑنا, یہ لازمی ہے. میں دوڑا, فر یا فر مفعول کا تقاضا نہیں کر. اور دوسرے کی مثال ہے مد یا مد, مدد تو یدی, میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا, دیکھا مفعول آ گیا. تو باب نصرا سے ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا, اور کس کا تقاضا کرے گا؟ یہی دیکھیے یہاں بھی یمج جو ہے باب نصرا سے آیا تو ہا ضمیر مفعول کی ساتھ ہے. جیسے مولانا نحو الجرشا فی قول ابی الطیب, جیسے جرشا کا لفظ ہے ابو طیب متنبی کے شعر میں. مولانا سیف الدولہ کی تعریف کرتا ہے متنبی بھائی, کہتا ہے مبارک الاسمی, مبارک نام والا ہے میرا ممدوح ہو سیف الدولہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مبارک نام والا ہے, کیونکہ نام علی ہے, علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نام تھا اس کا نام بھی علی ہے. اغر اللقب, روشن لقب والا ہے, روشن لقب والا ہے. یعنی سیف الدولہ لقب ہے اس کا, معروف مشہور لقب ہے سیف الدولہ. کریم الجرشا, جرشا ای نفسی, سخی نفس والا ہے, نیک نفس والا ہے بھائی. شریف النسب, اور شریف نسب والا ہے مولانا, معزز نسب والا ہے, اس لیے کس میں سے ہے؟ بنو العباس میں سے ہے. تو یہاں جرشا کا لفظ آیا مولانا, اور جرشا کے لفظ کیا ہے؟ کانوں کو ناگوار گزرتا ہے, اس لیے یہ بھی کس میں آ گیا؟ اس میں یہ فصاحت سے خارج ہوا. اور اس میں عیب کیا ہے؟ کہتے ہیں کراہت سے سما ہے. تو معلوم ہو کراہت فی السما کا عیب بھی کلمے میں نہیں ہونا چاہیے, لہذا فصاحت میں تین عیوب سے خالی ہونا ضروری نہیں, بلکہ کتنے عیوب سے خالی ہو؟ چار. کہتے ہیں والاغر من الخیل الابیض الجبہتی, بھئی یہ یاد رکھو یہ من الخیل جو ہے نا یہ مقدم ہو گیا ہے, یہ حال ہے ابیض کے اندر جو ضمیر ہے مولانا. بھائی افضل اس میں تفضیل ہے مولانا, اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے, اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. صفت مشبہ کے لیے بھی فاعل چاہیے, اس میں تفضیل کے لیے بھی فاعل, وہ انہی کے اندر عموماً ضمیر ہوتی ہے. اور فعل مجھول کے لیے جیسے نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے, اس میں مفعول کے لیے بھی کیا چاہیے؟ تو یہاں ہاں تو یہ اب یس کیا ہے مولانا؟ ہاں یہ تو وہ ہے صفت مشبہ ہے مولانا, اس میں تفضیل نہیں, صفت مشبہ ہے. اور اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. تو ہوا ضمیر ہے اس کے اندر فاعل, اور من الخیل اس سے حال ہے مولانا, من الخیل اس سے حال ہے. تو عبارت در اصل یوں ہے والاغر الابیض الجبہت من الخیل, بھائی من الخیل کو مؤخر کرو. اغر کا معنی بیان کر رہے ہیں, اغر کس کو کہتے ہیں؟ الابیض الجبہت, سفید پیشانی والا. کس کو؟ لیکن ہر چیز کو نہیں، اس حال میں کہ وہ من الخیل، کس میں سے ہو؟ گھوڑوں میں سے ہو. تو وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر آپ نے دیکھا ہوگا، گھوڑوں کی پیشانی پر عموماً سفید داغ ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اغر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اغر. تو اغر جو ہے وہ سفید پیشانی والا، اس حال میں کہ من الخیل، وہ گھوڑوں میں سے ہو. خیل یاد رکھو مولانا، ایک گھوڑے کو نہیں کہتے، گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں خیل میں. ثم استعير لكل واضح معروف، پھر اس کو مستعار لے لیا گیا ہر واضح اور واضح معروف چیز کے لیے. بھائی دیکھو، اصل میں تو یہ استعمال کس کے لیے ہے؟ سفید پیشانی والے گھوڑے کے لیے. پھر بعد میں تو جیسے وہ واضح ہے مولانا، پہچان ہے ہوگی اس کی آسانی سے، اسی طرح ہر معروف چیز کو بھی کیا کہنے لگے؟ اغر کہنے لگے، واضح اور معروف چیز. وفیہ نظر، صاحب تلخیص فرماتے ہیں اس صاحب قیل کے قول میں نظر ہے. جنہوں نے کہا چوتھی بھی قید لگاؤ، ان کے قول میں نظر اشکال ہے. اب اس نظر کی دو تفسیریں آگے تقریریں ہوں گی. صاحب تلخیص نے تو صرف یہ کہا وفیہ نظر، اس میں کیا ہے؟ نظر اشکال ہے. بھئی کیا اشکال ہے؟ وہ تو انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو ایک ذکر کریں گے علامہ طفتازانی کے، بھئی یہ اشکال ہوتا ہے، اور ایک کسی اور دیگر علماء نے ذکر کیا، بعض نے اس کو بھی ذکر کریں گے، اور پھر اس کو رد کریں گے علامہ طفتازانی، اور کہیں گے کہ وہ فیہ نظر کی جو ہم نے تقریر کی وہ تقریر صحیح ہے، جو کسی اور نے کی وہ صحیح نہیں. دیکھیے اب خود پہلی وجہ علامہ طفتازانی کی ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ، اس لیے کہ کراہت فِي السَّمْعِ جو ہے، اِنَّمَا هِيَ مِن جِهَتِ الْغَرَابَتِ، یہ کلمے میں کیوں آتی ہے؟ غرابت کی جہت سے آتی ہے. اور جب یہ غرابت کی جہت سے آگئی تو یہ کس میں داخل ہے؟ یہ تو بات گزر چکی ہے، جو کلمہ غریب ہوگا وہ کانوں کو کیا ہوگا؟ ناگوار گزرے گا. اور جسے آپ ہر روز عام سنتے ہیں، استعمال ہوتا ہے، وہ کانوں کو ناگوار نہیں گزرے گا. بھائی اس لیے کہ کراہت فی السما جو ہے یہ غرابت کی جہت سے آتی ہے. المفسرتی بالوحشتی، جس کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی ہے؟ وحشت. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو کس میں آ گیا مولانا؟ داخل کس میں ہوا؟ غرابت ہی میں داخل ہوا. مثل تقعقعتم و افرنقعو، جیسے تقعقعتم اور افرنقعو کے لفظ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ واقعہ مولانا آپ کے حاشیے میں بھی مذکور ہے بھائی، جاحظ نے ذکر کیا ہے مولانا. دو واقعات ہیں، ایک سن جاحظ لکھتے ہیں کہ ابو علقمہ نامی ایک شخص تھا، وہ ایک مرتبہ بصرہ کے راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا. بھائی سمجھنے، مرگی بڑا خطرناک مرض ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو مرگی کا دورہ پڑ گیا بھائی، گر گیا نیچے، لوگ اکٹھے ہو گئے مولانا سارے، اور اس زمانے میں جیسے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی اس کے کان میں اذانے دے رہا ہے، وہ سمجھتے تھے جنات کا اثر ہے، کان میں اذانے دے رہا ہے، کوئی مولانا اس کے پاؤں کے انگوٹھے پکڑ کر مروڑ رہے ہیں. بھائی اس سے کہتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس یوں کرتے تھے. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا بھائی، تو ہوش آتے ہی اس نے کہا ما لکم تقعقعتم علیک کما تقعقعون علی ذی جنۃ افرنقعوا عنی. تو لوگ کہنے لگے بھائی یہ تو اس کا جن تو ہندی زبان میں لگتا ہے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ عربی الفاظ تھے، لیکن نہایت ہی قلیل الاستعمال سنے ہی نہیں تھے ان لوگوں نے. ما لکم، مانا کیا ہے؟ ما لکم تقعقعون علی، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کیوں میرے پاس جمع ہو؟ تقعقع کا کیا مانا؟ جمع ہونا. کما تقعقعون علی ذی جنۃ، ذی جنہ مجنون، جیسے تم لوگ جمع ہوتے ہو کس پر؟ کسی مجنون پر. افرنقعوا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ. تو تقعقعتم آیا اور افرنقعوا آیا، اور یہ دونوں کیا ہیں مولانا؟ قلیل الرحم، اگرچہ ہیں عربی کلمے تو پھر بھی غریب ہیں، تو یہ کانوں کو ناگوار گزرتے ہیں. ونحو ذالک اور اس جیسے اور کلمات. بھائی یہ ایک علامہ تفتزانی نے وجہ بیان کی کہ وفیہ نظر سے کیا مراد ہے بھائی، کہ یہ کراہت فی السمع کس جہت سے آتی ہے؟ غرابت کی جہت سے، اور غرابت کا عیب ذکر ہو چکا کہ اسے کلمے کو خالی ہونا چاہیے، تو اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. بعضوں نے کہا وقیل لأن الکراہت فی السمع وعدمها یرجعان الی طیب النغم، اس لیے کہ کراہت فی السمع اور عدم کراہت فی السمع، بعضوں نے کہا اس کا تعلق آواز سے ہے. طیب کا معنی اچھا ہونا، نغم آواز، ترنم. بھائی آواز اور ترنم کا اچھا ہونا، کراہت فی السمع کا تعلق اس سے ہے. بھائی صاحب تلخیص نے کیا ذکر کیا تھا کہ جریشا کا لفظ کیا ہے؟ اس کو یہ اس کے اندر کراہت، بعضوں نے کہا کراہت فی السمع ہے، تو لہذا کراہت فی السمع کی قید بھی لگانی چاہیے، تو یہ بھی ذکر کرنا چاہیے. صاحب تلخیص نے وفیہ نظر کہہ کر اس کو کیا کیا تھا؟ رد کر دیا تھا. اس رد وفیہ نظر کی پھر دو تقریریں ہیں. ایک تقریر علامہ تفتازانی نے کی کہ وفیہ نظر کہنے کا یہ معنی ہے کہ اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کس میں داخل ہے؟ غرابت ہی میں داخل ہے. اور بعضوں نے کہا نہیں، وفیہ نظر کا معنی یہ ہے، صاحب تلخیص یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کراہت فی السمع ہے اس کا تعلق کلمے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق آواز سے ہوتا ہے. بولنے والے کی آواز اچھی ہے تو کلمہ بھلا لگے گا، بولنے والے کی آواز اچھی نہیں تو کلمہ بھی اچھا نہیں لگے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ صاحب علامہ تفتازانی فرماتے ہیں نہیں بھائی، آپ کی آپ نے جو نظر کی تقریر کی اس میں آپ کی نظر میں بھی نظر ہے. بھائی آپ کی نظر میں بھی جو آپ نے نظر کی تقریر کی اس میں بھی اشکال ہے. وجہ یہ کہتے ہیں کہ جریشا ہے، اور جریشا کا ایک مترادف ہے نفس. اب جریشا کو کوئی چاہے اچھی آواز والا بولے چاہے بری آواز والا، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے جی؟ یہ کلمہ غیر فصیح ہے مولانا. اور نفس کا لفظ چاہے اچھی آواز والا بولے اور چاہے بری آواز والا، دونوں صورتوں میں یہ کلمہ کیا ہے؟ فصیح ہے. تو معلوم ہوا کہ اچھی بری آواز سے اس کا تعلق نہیں، لہذا آپ نے جو وفیہ نظر کی تقریر کی وہ صحیح نہیں. وقیلہ اور کہا گیا ہے لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَدَمَهَا يَرْجِعَانِ إِلَىٰ طِيبِ النَّغَمِ، کہ کراہت فی السمع اور عدم کراہت فی السمع يَرْجِعَانِ إِلَىٰ طِيبِ النَّغَمِ، یہ لوٹنے والی ہیں آواز کے اچھے ہونے کی طرف. إِلَىٰ طِيبِ النَّغَمِ وَعَدَمِ الطِّيبِ، آواز کے اچھے ہونے اور آواز کے اچھے نہ ہونے کی طرف. لا الى نفس اللفظی، نفس لفظ کی طرف یہ نہیں لوٹتی، اس سے تعلق نہیں ہے ان کا. وفیہ نظر، علامہ تفتازانی رد کر رہے ہیں کہ آپ کی اس تقریر میں بھی نظر ہے، علت جو آپ نے بیان کی. للقطعی، اس لیے کہ قطعی طور پر یہ بات ہے، کیا قطعی طور پر؟ باستکراہ الجریشا دون النفسی، جریشا کا کیا ہونا؟ مستکرہ ہونا، یہ قطعی ہے. دون النفس، نہ کہ نفس کا لفظ. مع قطع النظر عن النغمی، آواز سے قطع نظر. جریشا قطعی طور پر کیا ہے؟ مستکرہ ہے. مولانا معلوم ہوا آواز چاہے اچھی آواز والا کہے چاہے بری آواز والا، تو معلوم ہوا آپ کی بات درست نہیں. بھائی چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.